बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، آذر کی 18 دسمبر کی 9 اور جمادی الاول کی 4 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام کلام نور۔ کلام نور کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہے، اور اسے امید ہے کہ اس کی پیش کردہ تجاویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ ہندوستانی جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بعد کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اہم اجلاس طلب کیا گیا، اور پاکستانی بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہے، اور اسے امید ہے کہ اس کی پیش کردہ تجاویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ قومی سلامتی اور خارجہ امور سے متعلق پارلیمانی کمیشن کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی متوازن، پائیدار اور اسمارٹ ہے، اور تہران پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ ویانا میں شریک ایرانی وفد منطقی، مضبوط، سنجیدہ اور نتیجہ بخش مذاکرات کے لیے موجود ہے، اور اگر مغرب نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو ایک اچھے سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور امور خارجہ سے متعلق کمیشن کے ترجمان عباس زادہ مشکینی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک ایسے سمجھوتے کے لیے حالات سازگار ہیں جس میں تمام فریقوں کی فتح ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے، لہذا 4+1 گروپ کے ارکان اور خاص طور سے یورپی ملکوں کو بھی مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عباس زادہ مشکینی نے واضح کیا کہ ایران کے موقف کو دیکھتے ہوئے توقع ہے کہ ویانا مذاکرات میں ون ون سمجھوتے کے حصول کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران ون ون سمجھوتے پر یقین رکھتا ہے، اور ہر جیت پر مبنی مذاکرات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا نیا دور 29 نومبر سے ویانا میں شروع ہو گیا ہے۔ ایران نے ویانا مذاکرات کے دوران پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے حوالے سے تجاویز کے دو الگ الگ مسودے پیش کیے تھے، جس کے بعد مذاکرات کے یورپی فریقوں نے ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ جانے کی درخواست کی تھی۔ ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ ضروری صلاح و مشورے کے بعد ایک بار پھر ویانا واپس لوٹیں گے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں روس کے نمائندے نے اعلان کیا ہے کہ ویانا میں ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میخائیل اولیانوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ویانا مذاکرات کا ساتواں دور شروع کرنے کی تیاری پھر شروع ہو گئی ہے۔ اولیانوف نے ایک اور ٹویٹ میں منگل کی شب روسی صدر پوتین اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان ہونے والی گفتگو کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ پوتین اور بائیڈن نے اپنی آن لائن گفتگو میں امید ظاہر کی ہے کہ نومبر کے آخر سے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں شروع ہونے والے مذاکرات سب کے لیے قابل قبول نتائج پر منتج ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ایک بار پھر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کا باہر نکلنا ایک بڑی غلطی تھی اور ایران کے سلسلے میں بہترین روش سفارتکاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے روسنامہ وال اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دوسرے موجودہ آپشن کے باوجود سفارتکاری اور ایٹمی سمجھوتے میں فریقین کی واپسی اس موضوع کے حل کی بہترین روش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سے قبل بھی رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ اس سمجھوتے سے باہر نکلنے کا فیصلہ ایک وحشتناک غلطی تھی۔ ہندوستانی جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بعد کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں چیف ڈیفینس آف اسٹاف بپن راوت سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پہلے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ کل تامل ناڈو کے گھنے جنگلی علاقے کوئٹمبور اور سولر کے درمیان حادثے کا شکار ہوئے ایم آئی سیریز کے ہیلی کاپٹر میں چیف ڈیفینس آف اسٹاف بپن راوت کے علاوہ اہل خانہ اور اسٹاف کے 14 افراد سوار تھے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے 12 اپوزیشن ارکان کی معطلی کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این اے کے مطابق 12 اپوزیشن ارکان کی معطلی کے خلاف بدھ کو بھی ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں احتجاجی ہنگامہ جاری رہا۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں جمہوریت کا قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اراکین کو غلط طریقے سے معطل کیا گیا ہے۔ پاکستانی بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے اپنے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ بیان میں ہر قسم کی بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ملکی دفاع کی تقویت کو حالیہ میزائل تجربے کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ دو ہفتے قبل پاکستان کی بری فوج نے بھی زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ پاکستان جو ہندوستان کو اپنی سلامتی کے لیے دائمی اور ٹھوس خطرہ تصور کرتا ہے، اپنے مشرقی ہمسائے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی طاقت اور توانائی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں سے کم مہنگائی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں ایک تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران غربت کو تیزی سے کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی پاکستان میں دوسرے ملکوں سے کم مہنگائی ہے۔ عمران خان نے کہا ہاں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، لیکن ان کا نصب و لین پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم شام کے وزیر خارجہ کے دورہ تہران کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، اور دہلی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ جی۔
شام کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے تہران کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت خطے کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں یعنی سفارتی سطح پہ محسوس کی جا رہی ہیں، اور ایک ریشفلنگ کی ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ اس وقت سفارتی سطح پہ تقریباً تین بڑے دھڑے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس آئندہ کی سیاست میں مضبوط سے مضبوط تر کریں۔
جی،
اس کے اندر جب ہم اس دورے کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت یقیناً بنتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا، یوں تو ایران اور شام کے تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ اب تو وہ دو گھر ہیں۔ جیسے شام کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں والے لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، اور شام میں جب ایران کا کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے دوسرے گھر میں آئے ہیں۔ تو ان دونوں کے معاملات تو اس حد تک قربتیں ہیں، اور انہوں نے واقعاً یعنی اگر ماضی میں دیکھا جائے تو حتیٰ یہ داعش کی بات نہیں میں کرتا، یا پچھلے 10-11 سال کی بات نہیں کرتا، بلکہ شام جب حافظ الاسد تھے اس زمانے سے کہ جب ایران کو پوری دنیا میں مثلاً عراق کے مقابلے میں، صدام کے مقابلے میں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت بھی حافظ الاسد عرب دنیا میں واحد حکمران تھے کہ جو انقلاب کے ساتھ اور اسلامی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے بڑے سخت مراحل بھی اس وجہ سے کہے، ان کو خود عرب دنیا کی طرف سے بڑا ایک دباؤ بھی تھا، عرب لیگ کی طرف سے اور دوسرے جو ادارے ہیں ممالک ہیں، لیکن حافظ الاسد بھی ڈٹے رہے، اور اس کے بعد بشار اسد نے بھی اسی لائن کو ٹو کیا، اور وہ بھی اسی پالیسی پہ رہے، اور انہوں نے ایران کے ساتھ کبھی بھی کسی مسئلے میں کوئی ایسی کشیدگی صورتحال میں نہیں آئی کہ ہم کہیں گے کہ تعلقات میں کوئی۔ لیکن جب یہ داعش کا فتنہ ہوا، اس کے بعد تو اسلامی جمہوری ایران نے بھی اپنی دوستی کا، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک فرض نبھایا، کہ جس انداز سے حافظ الاسد نے ایران عراق جنگ میں ان کی مدد کی تھی، انہوں نے بھی اسی انداز سے بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کے پوری دنیا کی مخالفت لے کے، یعنی جس انداز سے داعش کا یہ جو پلان تھا اور جو منصوبہ تھا، اور جس انداز سے وہ شام کا ایک پورا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا نظام حکومت لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ایک پورا اس کو ایک دفعہ اس پورے سسٹم کو خراب کرنا تھا، اور وہاں پہ خود ایک شام کی تقسیم کا بھی ایک فارمولہ تھا، یا شام کے اندر دہشت گردوں کو مسلط کرنا تھا، یا شام کے اندر ایسی حکومت کو لے کے آنا چاہتے کہ جو پرو اسرائیل ہو۔ لیکن الحمدللہ ایران اور شام کے تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے تھی، اور جس انداز سے ایک دوسرے کے انہوں نے ساتھ دیا، تو وہ ساری سازشیں تو ناکام ہوئی۔ لیکن اس وقت جو فیصل مقداد جو وزیر خارجہ اس وقت جو آئے ہیں، اس وقت دو طرح کی خبریں خصوصی طور پہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود متحدہ عرب امارات کا ایک بڑا اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ شام گیا ہے، اسی طرح ایران میں جو ہے خود نیشنل سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں وہ آئے ہیں، پھر ان کا جو بیان ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کہ جس انداز سے انہوں نے خطے کے باہر ممالک کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اس خطے کے لوگ اپنی مرضی سے کوئی چیزیں کرنا چاہیں گے, ہم باہر کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ متحدہ عرب امارات سے یعنی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ بھی اس سطح پہ آ کے آگے بڑھ کے یہ بات کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود بن سلمان بھی اس وقت پوری کوشش میں اپنی سفارتی سرگرمیاں, ان کے ابھی آج کل سے غالباً 5 جی سی سی کے جو 5 ممالک ہیں ان کا وہ دورہ کر رہے ہیں, اس کے اندر متحدہ عرب امارات کا بھی ایک ٹاپک ہے. چونکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان قطر کے مسئلے میں ابھی تک اختلافات موجود ہیں, اور یو اے ای کا یہ مطالبہ ہے, دعویٰ ہے کہ ہمیں ایک آگ میں جھونک کے اور خود انہوں نے اپنے تعلقات بحال کر دیے ہیں اور ہمیں قطر کے ساتھ ابھی بھی کشیدہ اس میں رکھا گیا ہے. پھر اس طرح ترکی کا ایک اپنا ایک ایشو ہے جو میں نے عرض کیا, 2-3 قوتیں اس وقت جو ہیں وہ اس میں سرگرم عمل ہیں, اور ایسے میں خود مقداد کا آنا یہاں پہ اور فیصل مقداد کا, اور پھر جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آئندہ کی جو عرب لیگ کی پالیسی ہے, جی سی سی کی پالیسی ہے, یعنی عرب ملکوں کے ساتھ مشرق وسطی کا جو آئندہ ایک سٹرکچر بن رہا ہے وہ کیسے قربتیں ہوں گی, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس دورے کی بڑی اہمیت ہے. البتہ اس کے ساتھ اقتصادی امور ہیں, سیکیورٹی کے امور ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن موجودہ جو اس وقت زمان و مکان کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, مڈل ایسٹ کے اندر اس دورے کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے.
اچھا, یہ جو دونوں اہم شخصیات ایک ساتھ تہران پہنچی ہیں ایک ہی وقت میں, یہ محض اتفاق ہے یا شاید پہلے سے کچھ
سفارتی سفارتی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اس کو کبھی اتفاق نہیں کہا جا سکتا, اس کو بڑے سوچ سمجھ کے, اس میں بہت سارے پیغام پوشیدہ ہوتے ہیں. کوئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کا بھی ایک پیغام ہوتا ہے, حتیٰ کوئی اس ملک کی سرحدوں کے اوپر سے فلائی کرتا ہے تب بھی اس کو بھی ایک پیغام سمجھا جاتا ہے کہ آج فلاں ملک کا پریزیڈنٹ جو گزرا ہے اور اس نے یہ کیا, یا وہ مثلا ایک چند منٹوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے عنوان سے بھی جو سفر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اتفاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عراق کے تناظر میں ہمیں زیادہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ عراق کے اندر جو امریکن فورسز کا انخلا ہے اس کے عنوان سے اس وقت امریکہ کی جو جتنے پرانے ہتھیار ہیں وہ ایک دفعہ پھر استعمال کرنے کے موڈ میں ہے کہ عراق کو اور شام کو ایک ایسی سطح پہ لے کے جائے کہ دنیا بھی یہ کہے کہ عراق کے اندر رہنا چاہیے, کیونکہ عراق کے بعد ظاہر ہے شام کا نمبر بھی ہے کہ شام سے بھی امریکی انخلا ہونا ہے. ابھی وہاں پہ بھی تو ان کا وجود جو ہے وہ غیر قانونی ہے, اور ابھی کئی جھڑپوں کی یعنی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ شامی عوام جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں. عراق شامی حکومت تو عرصے سے کہہ رہی ہے کہ آپ کا وجود یہاں پہ غیر قانونی ہے, آپ کو جانا چاہیے, اور آپ یہ جو نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ آئے ہیں, آپ تو خود دہشت گردی پھیلانے والے ہیں, آپ نے تو داعش کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, داعش جب بھی محاصرے میں آئی ہے تو اس کو ریسکیو جو ہے وہ امریکنز نے کیا ہے. تو اب اس تناظر میں کہ جو عراق کے عنوان سے 31 دسمبر کو ایک ڈیڈ لائن ہے کہ یہاں سے فورسز نے جانا ہے, اب امریکہ کی کیا سازشیں, وہ اپنے پورے جسے کہتے ہیں نا پوری قوت کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے. اب اینٹی امریکہ جتنی فورسز بنیں گی یا وہ قوتیں کہ جو اس خطے سے امریکی فورسز کے انخلا کی حامی ہیں, ان کا ایک اپنی پلاننگ ہو رہی ہے. اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ ان دو شخصیات کا آنا اور ان موضوعات کو خصوصی طور پہ زیر بحث لایا جائے گا.
ناظرین, محمد احمد کاظمی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے, اور ہمارے ساتھیوں نے احمد عباس صاحب سے رابطہ برقرار کیا ہے جو تہران میں مقیم ہیں. احمد عباس صاحب
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب. جناب, شام کے وزیر خارجہ کے دورہ تہران کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے ایک اعلی عہدیدار کے دورے کے موقع پر شام کے وزیر خارجہ کا تہران آنا, یہ کس پیغام کا حامل ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیے, اس سے ایک چیز یہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ علاقے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی ہیں.
جی.
اور یہ دیکھیے, اگر آپ غور کریں تو ایک ساتھ کئی بڑے اہم دورے ہو رہے ہیں, یعنی ایک بار کی سفارتی سرگرمیاں اس علاقے میں, خلیج فارس کے علاقے میں بہت تیز ہو گئی ہیں. ایک طرف آپ دیکھیے کہ امارات کے قومی سلامتی کے مشیر تہنون بن زائد کا تہران کا دورہ جو کہ بہت ہی اہم ہے, دوسری طرف محمد بن سلمان علاقائی ملکوں کے دورے پر ہیں, آج وہ امارات میں تھے. ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ امارات نے شام کے سلسلے میں جو تبدیلی اپنے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائی ہے. یہ ساری کے ساری سرگرمیاں اور سارے کے سارے دورے اس بات کی علامت ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی یہاں اس علاقے میں رونما ہو رہی ہے, اور بلکہ اس کا آغاز تو پہلے سے ہو گیا تھا مگر یہ بعض ممالک تھے جو اس تبدیلی کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ایک بڑی تبدیلی اس میں یہ ہے کہ امریکہ اس علاقے سے جا رہا ہے, یہ امریکہ کے اتحادیوں کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہے.
اچھا, یہ جو تحریک چل رہی ہے علاقے میں, جو تبدیلی آ رہی ہے, اس میں ایران کا کردار کیا ہے؟
ایران کا کردار بہت مرکزی ہے. ایران نے ہی دراصل اس تبدیلی کی شروعات کی ہے, اور شروعات ہی صرف نہیں کی بلکہ اب آپ ایران کے عمل, اقدامات اور پالیسیوں کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ علاقے میں مصر میں بھی انقلاب آیا لیکن وہ اس کے اندر وہ تسلسل نہیں رہا اور وہ استقامت نہیں رہی تو انقلاب ناکام ہو گیا. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب بھی کامیاب رہا, اور نہ صرف یہ کہ کامیاب رہا بلکہ نمونہ عمل بنا اور پورے علاقے میں نمونہ عمل بنا. ایک موقع پر مزاحمتی فورسز اور مزاحمتی محاذ کے سلسلے میں ایک سوال کیا گیا تھا جنرل قاسم سلیمانی صاحب سے, شہید قاسم سلیمانی صاحب سے, کہ ایران کی اس میں کیا حیثیت ہے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے, البرز پہاڑی سلسلہ ہے, اس میں بہت ساری چوٹیاں ہیں, بہت ساری اس طرح کے پہاڑیاں ہیں, لیکن اسی میں ایک جو دماوند کی جو چوٹی ہے اس کی ایک خاص شناخت ہے. سب کی ماہیت ایک ہے, سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں, لیکن یہ بڑی نمایاں نظر آتی ہے. تو محاذ یہ جو استقامتی محاذ ہے علاقے میں, یہ جو نیا ٹرین نظر آ رہا ہے اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حیثیت ایک بلند بالا چوٹی.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر راشد عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو شام کے وزیر خارجہ کا دورے تہران کافی اہمیت رکھتا ہے, اس لحاظ سے بھی کہ اسی موقع پر متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار بھی تہران میں موجود تھے, اور متحدہ عرب امارات عرب ملکوں میں خطے کے وہ پہلا ملک ہے جس نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا ہے, اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جس سے بچنا ناممکن ہے, اور بہتر ہوگا کہ علاقے کے جو دیگر ممالک ہیں, البتہ جو آثار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی قیادتوں کو بھی اس آنے والی تبدیلی کا احساس ہو گیا ہے, اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی عوام کی فکر میں آئی ہے, اور عوام نے یہ جو استقامتی محاذ قائم کیا ہے اس کی کڑیاں کئی ملکوں میں ملتی ہیں, اور یہی تبدیلی ہے جو انشاءاللہ نیا مشرق وسطی وجود میں لائے گی, جس مشرق وسطی میں اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا اور سامراجی طاقتوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ستاروں سے ستاروں سے किसके अनवार जिल मिला से हैं, किसके अनवार झिल मिलाते हैं। रहरवेश्क कैफो मस्ती है, रहरवेश्क कैफो मस्ती है, बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं, बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं। है मकाम अदब झुका लो दिल, है मकाम अदब झुका लो दिल, या फरिश्ते भी सर झुकाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज, और अब पेश है प्रोग्राम कलाम नूर।
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 15ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔
جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اس کے بعد تم سب پروردگار عالم کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔
عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سے نشست و برخاست کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، اس بات کا ہرگز گمان نہ کرو کہ تمہارا ایمان اور کفر یا تمہاری اطاعت اور نافرمانی سے خداوند عالم کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا، بس جو شخص بھی جیسا کام کرے گا اس کا نتیجہ اسی کی طرف واپس آئے گا اور قیامت کے دن اسے دریافت کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ چاہے سبق پڑھو یا نہ پڑھو، اس کا فائدہ اور نقصان تمہیں ہی ملے گا، میرے لیے اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کا نظام اجر و سزا انسان کے نیک اور برے اعمال پر منحصر ہیں، اور قانون الہی کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ خداوند عالم انسان سے بے نیاز ہے، جبکہ تعلیمات الہیہ حقیقت میں انسان کی ترقی و پیش رفت ہی کے لیے ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 16ویں اور 17ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔
اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
سامعین، یہ آیتیں ان عظیم نعمتوں کی طرف کہ جسے خداوند عالم نے بنی اسرائیل کی قوم کو عطا کیا ہے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تاکہ امت اسلامیہ کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ ابتدا میں ان آیات کریمہ میں آسمانی کتابوں، حکومت کے حصول اور پیغمبران الہی کی بعثت کے بارے میں مطالب بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاک و پاکیزہ دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان نعمات الہیہ کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے زمانے کے عوام پر فوقیت و برتری حاصل کی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حسد و جلن اور ایک دوسرے سے رقابت کی بنا پر اختلافات سے دوچار ہو گئے، اگرچہ ان کے لیے حق واضح و روشن ہو گیا تھا اور کتاب الہی کی بنیاد پر حقائق کی معرفت و شناخت کے لیے ان کے پاس بے شمار دلیلیں بھی موجود تھیں۔ ان سب کے باوجود وہ اختلافات سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اسی طرح تفرقہ و اختلاف کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اپنی قدرت و طاقت اور عظمت کو گنوا بیٹھے اور حکومت سے دور ہو گئے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مادی اور معنوی نعمتیں ہیں انہیں خدا کی طرف سے جانیں اور ان سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں، تاکہ اسی دنیا میں فوقیت و برتری سے ہمکنار ہوں۔ نبوت اور حکومت کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، اور سیاست، اصول اور دینی اقدار کے مطابق ہونی چاہیے۔ خداوند عالم نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے، اور شناخت و معرفت اور حقائق کو واضح و روشن ہونے کے لیے بے شمار دلیلیں ان کے اختیار میں دے دی ہیں، بس قیامت کے دن ان سے مواخذہ کر سکتا ہے۔ آگہی اور شناخت ہی صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ممکن ہے بعض افراد اندرونی حسادت و لجاجت اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ معاشرے میں اختلاف و فتنہ پیدا کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 18 سے 20 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون
پھر ہم نے آپ کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اسی کا اتباع کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاحبان تقویٰ کا سرپرست ہے، یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
قوم بنی اسرائیل کے حالات و واقعات بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ہم نے آپ کے لیے شریعت اور دین حق کی سمت واضح و روشن راستہ قرار دیا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو وحدانیت و یکتا پرستی کی دعوت دیں۔ البتہ مخالفین اور مشرکین آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے مشن اور دین اسلام کی ترویج و نشر و اشاعت میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے، لیکن آپ ہرگز ان سے مصالحت نہ کیجیے اور نہ ہی کوئی سازش کیجیے۔
اے پیغمبر، آپ راہ حق پر محکم اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، اور اس کے پابند رہیے، اور صرف خداوند عالم کے فرمان پر عمل کیجیے، اور کسی وقت بھی مخالفین کی خواہشات اور ان کی آرزوؤں پر توجہ نہ دیجیے، کیونکہ پروردگار عالم صرف متقی اور پرہیزگاروں کی ہدایت و سرپرستی کرتا ہے، لیکن وہ ظالم و ستمگر کفار صرف اپنے جیسوں کو ہی دوست رکھتے ہیں، اور خداوند عالم کے سامنے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے یا کسی کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہی قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا ہے سب کے لیے کافی ہے، چونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے مشعل ہدایت اور آنکھوں کا نور ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں موجب عزت و برکت ہے۔ بے شک جو شخص یقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے اور خداوند عالم کی خاص رحمت سے استفادہ کرے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تمام ادیان الہی حق و حقانیت تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہیں، لیکن ان کی روح و حقیقت ایک ہی ہے، اور دین اسلام بھی تمام گزشتہ پیغمبروں کے آئین کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ جو شخص راہ خدا کی پیروی نہیں کرے گا تو لا محالہ وہ اپنی خواہشات نفسانی یا دوسروں کی پیروی کرے گا جو علم و آگہی اور صحیح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جاہلوں کی بری خواہشوں کی پیروی کرنا گویا ان کی ولایت کو قبول کرنا اور ولایت الہی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ دیداری اور تدین کی بنیاد کے لیے ضروری ہے کہ علم و آگاہی کے ساتھ ہو تاکہ ہدایت اور یقین و اطمینان حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے فکری ہو یا اجتماعی، سماجی ہو یا سیاسی اور خانوادگی ہو، ہر ایک میں بصیرت و روشنی کا باعث ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے
لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 18 آذر 4 جمادی الاول اور 9 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے ابن اسیر نے موصل شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہوا نو دسمبر سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر کیمیا کارل ولیم شل پیدا ہوئے انہوں نے حصول علم کے بعد کیمیاوی تجربات میں دلچسپی لی اور گلیسرین جیسے مادے کی دریافت میں کامیاب ہو گئے میگنیز اور کلورین ان کی دوسری اہم ترین دریافتیں ہیں کیمیاوی امور کا یہ ماہر 44 برس کی عمر میں انتقال کر گیا نو دسمبر سن 1917 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں برطانوی فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا برطانوی فوج نے اگلے سال اکتوبر تک کہ جب جنگ بندی ہوئی اور پھر امن معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا فلسطین پر برطانوی فوج کا قبضہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے ایک مہینہ قبل جاری ہونے والے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے اعلان پر عمل درآمد کی جانب یہ ایک قدم تھا بلفور نے اپنے اعلان میں فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا اور اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ صہیونیوں کے لیے اس وعدے پر عمل درآمد کا باعث بنا نو دسمبر سن 1987 عیسوی کو غرب اردن اور غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی یہ تحریک جو تحریک انتفاضہ اول کے نام سے مشہور ہے مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر ہونے والے تشدد میں شدت پیدا ہونے پر اور فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے جاری قبضے کے خلاف شروع ہوئی تھی چند سال کی خاموشی کے بعد ستمبر 2000 عیسوی میں یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی جس کو انتفاضہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے اگرچہ فلسطینیوں کے پاس اس تحریک میں ہتھیار اور گولہ بارود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قدس کی غاصب حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر 2015 عیسوی کو تیسری تحریک انتفاضہ شروع ہوئی ہے جس کو انتفاضہ قدس کہا جاتا ہے فلسطینیوں کی یہ تحریک پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بدستور جاری ہے 18,000 سن 1370 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں عراقی حکومت کو ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی رپورٹ میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ عراق نے 22 ستمبر 1980 عیسوی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 عیسوی کو عراق کی واسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنے وسیع حملے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عراقی فوج 1200 کلومیٹر کے محاذ پر ایران کی سرزمین میں داخل ہو گئی اور خرم شہر اور آبادان پر قبضہ کر کے عورتوں اور معصوم بچوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صدام اور اس کے حامی اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن ایران کے دلیر عوام اور مجاہدوں کی زبردست استقامت نے صدام اور اس کے حامیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور مسلط کردہ جنگ کے 8 برس بعد عراقی فوجوں کو بین الاقوامی سرحدوں تک پیچھے ہٹا دیا۔ اٹھارہ ازر سن 1372 ہجری شمسی کو عالم اسلام کے جید عالم دین، فقی اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ گلپائیگانی ایران کے شہر گلپائیگان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے پاس قرآن کی تعلیم سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص کر دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا اور اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ گلپائیگانی نے حوزہ علمیہ قوم کی تاسیس کے بعد وہاں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آپ کے درس میں عاشقان علم و دین کی ایک بھاری تعداد موجود رہتی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد آپ حوزہ علمیہ قوم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار رہے۔ انہوں نے کئی مدارس اور ایک ہسپتال تعمیر کر کے دینی طلبہ اور معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دی۔ سامعین، اس کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.